السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فاتحہ سیکنڈ لیسن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے صرف تعوذ کے بارے میں پڑھا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے. تعوذ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی جب ہم قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے شیطان مردود سے، تاکہ وہ ہمیں یہ کتاب پڑھتے ہوئے نہ بہکائے، نہ ہمیں راستے سے ہٹائے یا کوشش کرے، یا ہمارے نہ ہی ہمارے دلوں میں وہ وساوس ڈالے. آج انشاءاللہ ہم لوگ بسملہ کے بارے میں پڑھیں گے، جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو اعوذ اس کو تعوذ کہا جاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہا جاتا ہے. جیسے پورا جملہ نہ کہہ کر عرب لوگ کہا کرتے تھے تعوذ اور بسملہ، اور ابھی بھی تجوید کی کلاسز میں اسی طرح سے پڑھایا جاتا ہے. لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے اور لوگ آپ سے پوچھیں کہ لو بھلا، اس کو اتنا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ترجمہ کرنے کی، تفسیر سننے کی، پڑھنے کی، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تک اتنے سارے لوگ، شروع سے اب تک بہت سارے لوگ اس طرح سے کیا کرتے آئے ہیں کیا، اور تم یہ نیا کام کیوں کر رہے ہو؟ تو ہمارے پاس کچھ جواب ہونا چاہیے. اصل میں تو کتاب اسی لیے نازل ہوئی تھی کہ اس کو پڑھا جائے، یعنی اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اور سمجھا جائے اس لیے تاکہ اس پر عمل کیا جائے. جیسے کہ ہم کتاب کو کیوں سمجھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو وہ تو بے سمجھے بوجھے تلاوت کرنے کا اجر ہے. اگر ہم اس کو سمجھ بوجھ کر اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی، جو کہ بہت مشہور عالم ہیں یہاں کے مدینہ کے، وہ لکھتے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے آغاز میں لکھا کہ کیوں ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن، اور کیوں ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آخری کلام جو دنیا میں بھیجا اس نے، تو یہ آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آخری کتاب ہے، جو جبریل امین کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور اب اس کتاب کے بعد، یہ آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وما هو الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن سب کے لیے، تمام عالم والوں کے لیے نصیحت ہے. اب یہی قرآن ہمارا دستور حیات ہے، یہی قرآن ہماری گائیڈ بک ہے. جن اقوام نے اور جن افراد نے اپنے آپ کو اس قرآن سے جوڑا، اپنے تعلق کو اس قرآن سے مضبوط کیا، جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنا دستور عمل بنایا، یعنی زندگی گزارنے کی کتاب، ضابطۂ حیات، وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہوئے اور کامیاب ہوتے رہیں گے. اور جن لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑا، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار اور رسوا ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سو کو بلندی نصیب فرماتا ہے اور بہت سو کو پستی میں بھی گراتا ہے. اب کن لوگوں کو بلندی حاصل ہوتی ہے، یہ قرآن خود ہمیں بتاتا ہے. کامیابی اور بلندی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو قرآن کے حکم پر سر جھکا دیتے ہیں، اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اسلامی تاریخ، کے ہمارے صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، جہاں جہاں کہیں گئے کامیابیاں ان کے قدم چومتی رہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفرازی، ان کو بلندی عطا کی، کیونکہ وہ قرآن کے عامل بھی تھے اور حامل بھی تھے. ماشاءاللہ، اس قرآن پر عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت اور دنیا کی جاہو عظمت ان کے قدموں میں ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سعادت سے سرفراز کیا. لیکن جب سے مسلمانوں نے قرآن کے ان احکامات پر عمل کرنا چھوڑا ہے، تب سے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے امت مسلمہ کا. تو یہ قرآن کی تفسیر ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تاکہ ہم دوبارہ سے قرآن کے تعلق کو اپنے سے مضبوط کر سکیں، جو ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ وہ مضبوط ہو، جیسے کہ صحابہ کرام نے اس کو جن معنوں میں لیا تھا، جیسے سمجھا تھا. تو ہم یہ تفسیر اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم قرآن کے ساتھ صحیح معنوں میں اپنا تعلق جوڑ سکیں، جیسے کہ شروع کے مسلمانوں نے کیا تھا. انہوں نے اس قرآن سے کیسے اپنی زندگیوں کو بدلا، اس کے فائدوں کو حاصل کیا، اور جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں روشن ہو گئیں. خود ہی روشن نہیں ہوئی ان کی زندگیاں، بلکہ انہوں نے دوسروں کے لیے بھی روشنی کے مینار، الحمدللہ روشنی بن کر وہ لوگ سامنے آئے اور دوسروں کو بھی راستہ دکھاتے رہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو مزید مضبوط کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے فائدے بہت سارے ہیں، اور وہ فائدے کب حاصل ہو سکتے ہیں؟ جب ہم اس میں ہدایت کے لیے جائیں، غور و فکر کی نیت سے جائیں. قرآن کے معنی اور مطلب کو ہم کو اس لیے سمجھنا ہے کہ ہم صرف علم نہیں حاصل کرنا چاہ رہے، بلکہ ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہ رہے ہیں، اور یہ تبدیلی، یعنی ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں نیک اعمال سے. تو یہ تبدیلی اسی وقت آ سکتی ہے جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. یعنی آپ یہ سمجھ کر پڑھیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہے، آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم اس کے مخاطب ہیں. ہمیں زندگی گزارنے کے اصول دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا رہا ہے، ہمیں ضابطے بتا رہا ہے، ہمیں اصول بتا رہا ہے. ہم کو انہیں اختیار کرنا ہے، اپنے روز مرہ کے معمولات، جو کہ ہمارے صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، جو ہمارے روز مرہ کے کام ہیں، ان سب کو قرآن کے مطابق ہمیں ڈھالنا ہے. کیونکہ جب تک ہمارا عمل نہیں بدلے گا، قرآن پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں اور سمجھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں. تو قرآن پڑھنا اور سمجھنا اس لیے تاکہ ہمارے عمل میں تبدیلی آئے. کیونکہ قرآن پڑھ کر اور سمجھ کر اگر عمل نہ کریں تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ مثال کے طور پر کہیں زہر کی ایک بوٹل رکھی ہو اور اس پر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ زہر ہے، لیکن آپ سمجھ بھی رہے کہ زہر، اور پھر بھی جا کر اسے کوئی کھا لیتا ہے، کوئی پی لیتا ہے، وہ جس بھی فارم میں ہو، تو اس نے پڑھ کر یا سمجھ کر کیا فائدہ ہوا اس کا؟ جب بات اس وقت آتی جب وہ جانتا کہ زہر ہے اور یہ اگر میں اسے استعمال کروں گا تو میری جان چلی جائے گی. تو اسی طرح سے قرآن کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اپنے عمل میں تبدیلی لانا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم اس طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے دروازے کھول دے، قرآن پڑھنے سے ہمیں شرح صدر حاصل ہو، یہ ہمارے دلوں کے اندر جا بسے، اس سے ہمارے عمل میں تبدیلی آئے. اور ایک اور بات ہم یہاں پر کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی ہم تفسیر نہیں کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، جو بھی ہماری امت کے پہلے نیک لوگ گزرے ہیں، ان لوگوں نے اس پر بہت کام کیا ماشاءاللہ. اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کی تفسیر سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے، ہر زمانے میں اس کے معجزات سامنے آتے رہیں گے. تو بہرحال علماء بہت ہیں، ہم نہ عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کی کوئی تفسیر کر رہے ہیں. ہم صرف جو علماء کرام نے جو تفاسیر لکھی ہیں، ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس میں ہماری طرف سے ہم کوئی بات ایڈ نہیں کر رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام میں بغیر علم کے کوئی بات اپنی طرف سے ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بہت دور رکھے، اور ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی غلطی کا باعث بن جائے. لہٰذا ہم وہی بات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو علماء کرام نے لکھی ہے اپنی کتابوں میں، مفسرین نے اپنی تفاسیر میں لکھی ہے، اور ہم صرف اوتھینٹک بات ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے. دوسری ایک اور اہم بات آپ آگے بڑھنے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ ہمیں یہ بات ذہن سے کلیئر کرنا چاہیے کہ جب انسان کسی سے علم سیکھتا ہے تو اس کے تعلق سے اس کے دل میں بدگمانی نہ ہو. جو بھی یہ تفسیر کریں گے، یہ کورس کریں گے، پڑھیں گے یا لکھیں گے، تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہونا چاہیے کہ جن سے آپ پڑھ رہے ہیں ان کے تعلق سے کوئی بدگمانی آپ کے ذہن میں نہ آئے. ہم یہ بات پہلے ہی کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی فرقے، کسی آرگنائزیشن اور کسی بھی قسم کے ائمہ سے نہیں ہے. ہم اپنے نام کے آگے کچھ بھی نہیں لگاتے. ہماری تعلیم بہت ہی صاف، سچی اور سیدھی ہے. ہم صرف قرآن اور سنت کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن اور سنت سے قریب جو ہمارے ائمہ کرام کے اقوال ہوں گے، جو ہمارے علماء کے اقوال ہوں گے، جو ہمارے امام جن کو ہم کہتے ہیں، جن کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، تو صرف وہ چار امام ہی نہیں ہیں، ہمارے اور بھی بہت سارے ائمہ کرام ہیں ماشاءاللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور انہوں نے بہت ساری دین کی خدمات کی ہیں، تو ہم ان تمام علماء کے اقوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جو ہم کو قرآن اور حدیث سے قریب قریب لگیں گے, اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم جو بھی بات آپ کے سامنے پیش کریں اس کی اوتھینٹسٹی آپ کے سامنے بتا دیں, اور جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی یا جو احادیث آپ کے سامنے رکھی جائے گی ایک تو حوالے کے ساتھ ہوگی, اور دوسرا ہم صرف اور صرف اوتھینٹک احادیث آپ کے سامنے رکھیں گے, کوئی ضعیف حدیث ہم سامنے نہیں رکھیں گے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی کنفیوژنس نہ پھیلیں. تو اس لیے ہم یہ بات پہلے سے کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم صرف آپ کو قرآن اور سنت کی طرف بلاتے ہیں, ہماری دعوت قرآن اور سنت کی ہی دعوت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے آئے تھے. ہم صرف لوگوں کو قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے عمل میں تبدیلی آئے, ان کے اخلاق, ان کے کردار اور ان کے اعمال سنورے, اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس قرآن کی دعوت کی طرف بلائیں. یعنی ہم اپنے مسلمانوں کی, اپنی امت مسلمہ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اپنی خود کی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ, اور ہم خود اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں, ہم خود شاگرد ہیں ابھی. یعنی ہماری پوری ٹیم کی ہی میں بات کر رہی ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم کوئی عالم ہیں, ہم خود ابھی علم حاصل کر رہے ہیں, لیکن ہم ساتھ میں دوسروں کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو خیر ہم نے حاصل کی ہے ہم چاہتے ہیں, ہماری ٹیم یہ چاہتی ہے کہ یہی خیر ہم آگے بھی پہنچائے انشاءاللہ. تو بہرحال چند باتیں تھیں جو کلیئر کرنا ضروری تھی, امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اب آئیے آگے آتے ہیں کہ ہم نے جیسے لاسٹ ٹائم تعوذ کے بارے میں پڑھا تھا کہ تعوذ کیا ہوتا ہے, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں جب ہم قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت شیطان سب سے زیادہ بہکاتا ہے اور وہ دل میں وساوس ڈالتا ہے, لہٰذا اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے اور ہم شیطان مردود سے بچ جائیں. اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ رحمان اور رحیم ہے. اب یہاں پر اگر ہم ویسے بظاہر گرامیٹیکلی ٹرم میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز مسنگ ہے. یہ ایکچولی ہے تو ورب جو کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے جار مجرور کا, جس کے بارے میں آتا ہے کہ فعل متاخر محذوف, کہ کوئی ایک چیز مسنگ ہے یہاں پر. تو ایکچولی یہاں پر ہم یہاں کہا گیا کہ بسم اللہ سات نام اللہ کے یا سات اللہ کے نام کے, یہ اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ رحمان اور رحیم ہے. تو اب یہ کیوں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے؟ اس میں پہلا علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے نام کے ساتھ ہی یا ہم تیرے لیے ہی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دوسرا اس کا ریزن یہ بتایا جاتا ہے کہ اے اللہ مجھے ضرورت تھی تیری مدد کی, تیری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں حاصل کر سکتی تھی یا میں کچھ کر نہیں سکتی تھی, لہٰذا اے اللہ تعالیٰ میں اس لیے تیرا نام لے رہی ہوں. اور تیسرا علماء کرام کہتے ہیں ہم اس لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے ہمارے پڑھنے کو, ہمارے عمل کو. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہم گناہ کے لیے کبھی بھی بسم اللہ نہیں کہتے, کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو گناہ کا کام کرتا ہے پہلے بسم اللہ کہے گا, نہیں, بلکہ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں تب ہی ہم بسم اللہ کہتے ہیں, جو اچھا کام کرتے ہیں تب ہم بسم اللہ کہتے ہیں. تو پہلا ہے اخلاص, اس لیے ہم پڑھتے ہیں. دوسرا ہے برکت, کہ اس کام میں برکت ہو. اور تیسرا کہ وہ قبول ہو, یعنی خالص اللہ کے لیے ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے قبول کرے. تو جب یہ بھی ساتھ میں لگتا ہے تو مطلب یہ سات نام اللہ کے, تاکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے, تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ, اس کی مدد شامل حال ہو. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جملہ کتنا پرانا ہے اور کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی نازل فرمائی, جب جبریل امین غار حرا میں آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا اور کہا کہ اقرا, اور وہ بار بار دو تین دفعہ ایسا ہوا اور وہ کہنے لگے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں نہیں پڑھ سکتا, تب انہوں نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی وحی کس سے نازل ہوئی, بسم ربک, رب کے نام کے ساتھ, سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام, ان کا جملہ ہمیں ملتا ہے قرآن میں, کہ انہوں نے کہا کہ فرکبو منہا بسم اللہ مجرحا و مرساہا, انہوں نے کہا کہ پس اس میں سوار ہو جاؤ, اور پھر جملہ کہا بسم اللہ مجرحا و مرساہا. پورے قرآن میں یہ ایک واحد جگہ ایسی ہے جہاں پر مجرحا ہم پڑھتے ہیں کہ را کو مجری نہیں پڑھیں گے ہم, بلکہ مجرے پڑھیں گے, اس کو امالہ کہتے ہیں. نیچے آپ دیکھیں آپ کے قرآن میں جب بھی آپ یہ پڑھیں گے آیت تو وہاں پر ڈائمنڈ جیسا بنا ہوگا. تو انہوں نے کہا تھا کہ کشتی میں جب انہوں نے اپنے لوگوں کو سوار کیا تو کہا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں, اس کا چلنا اور ٹہرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے, سبحان اللہ. دیکھیں یہ کتنا قدیم جملہ ہے, بسم اللہ کا جو جملہ ہے وہ کتنا قدیم ہے, کتنا پرانا جملہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تھا ملکہ سبا کو جس کا نام بلقیس تھا, تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ قرآن یعنی خط میں لکھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ یہ یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرف سے لکھا جاتا ہے یہ خط, اور اس خط کی شروعات کیسے کہ بسم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے. سورہ نمل میں ملتی ہے ہم کو یہ آیت. تو اس لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں, یہ آپس میں ان کا اس بات پر آپس میں ان کی اس بات پر بحث ہے کہ آیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت ہے یا الگ سے اس کو نازل کیا گیا ہے ہر سورت کے شروع میں لکھنے کے لیے. تو اس سے ہمیں سلیمان علیہ السلام کے خط لکھنے سے کیا پتہ چلتا ہے, سورہ نمل کے عین بیچ میں ہے یہ آیت, تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم ہی کی ایک آیت ہے, قرآن کریم کا ایک حصہ ہے, لیکن اس کو ہر سورت کے بیچ میں دیا گیا, یعنی ہر سورت کے آغاز میں دیا گیا, یعنی ایک سورہ ختم ہونے کے دوسرا سورہ شروع ہونے سے پہلے اس کو دیا گیا. کیوں؟ تاکہ وہ سورت میں فصل ہو, یعنی پتہ چلے کہ ہاں یہ سورت یہاں ختم ہو رہی ہے اور اگلی سورت آگے سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو جیسے کہ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں, جو کہ آپ نے بھی جو بہت شروع کا جو آپ نے چیپٹر سنا ہوگا جس میں قرآن کے بارے میں جو بتایا گیا علوم القرآن کے بارے میں, تو 114 سورتیں ہیں قرآن کی, اور 114 مرتبہ ہی قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے, جبکہ سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا. کیوں نہیں لکھا جاتا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کس طرح سے کی گئی, کہ ایز اٹ از, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ کر سنایا یا جیسے لکھوایا, اس کو آج تک ویسے ہی محفوظ رکھا گیا الحمدللہ. تو بہرحال سورۃ توبہ میں چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, لیکن سورۃ نمل کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو لہٰذا وہ 114 ٹائم ہو گیا, یعنی پورے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ ہی لکھا جاتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے, یا یہ ایک جملہ ہے, یا اس کو الگ سے نازل کیا گیا. اور سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شافعی اسکول آف تھاٹ ہے یا شافعی اسکول آف لا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے, لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس کو آؤٹ لاؤڈ یعنی زور سے پڑھیں گے, یعنی جب وہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو زور سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, اس طرح سے پڑھتے ہیں. اور دوسرے جو ہمارے علماء ہیں, اس امام ابو حنیفہ ہیں اور امام مالک ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, اور چاروں کا ماشاءاللہ, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے ائمہ, اتنے اچھے علماء کرام, اتنے اچھے امام ہمیں دیے الحمدللہ, کہ جن کے مختلف اوپینین ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے لیے آسانی ہے ماشاءاللہ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاروں بھی بلیسڈ فقیہ, ان کے جو اوپینین ہیں بہترین ہیں, ہمارے لیے مشعل رہا ہے. تو ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے سب کے پیچھے نماز پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی, اور عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی, لیکن وہ آؤٹ لاؤڈ نہیں پڑھتے تھے, وہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں کا مطلب ہے زبان سے ہی ادا کرتے تھے, لیکن دھیمی آواز میں, کہ خود کو سنے آئے بس اتنا. کیونکہ دھیمی آواز جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دل میں پڑھنا ہے, تو دل میں پڑھا نہیں جا سکتا قرآن. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہر حرف پر ایک نیکی ہے, تو وہ کیسے نیکی ہے کہ آپ دل میں نہیں پڑھیں گے اس کو, بلکہ آپ زبان سے پڑھیں گے لیکن اس کو دھیمی آواز میں پڑھیں گے, یہ مقصد ہوتا ہے اس کا. تو جو آپ کی جو ووکل کارڈ ہے آپ کی, یعنی جو آپ کے حلق, آپ کے منہ کے اندر کا جو حصہ ہے, آپ کی زبان ہے, آپ کا جو پیچھے کا کس کیا کہتے ہیں اس کو, زبان کے پیچھے جو کلغی ہوتی ہے وہ سب ہلنا چاہیے, کوا کہتے ہیں اس کو زبان کا پیچھے حلق کا. تو صرف دماغ میں آپ کو اس کو دہرانی لینا ہے, یا دل میں دہرانی لینا ہے, بلکہ آپ کو زبان سے پڑھنا ہے. اگر آپ دل میں دہرائیں گے یا دماغ میں دہرائیں گے تو وہ تلاوت شمار نہیں ہوگی, وہ صرف کیا ہوگی, صرف مشاہدہ ہوگا. تو امیجنیشن میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا, بلکہ آپ کی ٹنگ, آپ کے منہ کو جو ہے حرکت دینی ہوگی آپ کو. تو بہرحال یہ بھی ایک فقہی مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سب سے پہلے جو نام لیا وہ ہے اللہ کا نام, یعنی اسم اللہ, یہ اللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام ناموں میں اپنا یہ نام کیوں منتخب کیا, یہ نام کیوں چوز کیا اللہ کا نام, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے جو کہا گیا وہ کیوں کہا گیا, کہ ایک تو یہ بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتی تھی, پھر اپنے اخلاص کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں, اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں, اور تیسرا پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے لیں گے اس کام میں تو اس کام میں برکت ہو جائے گی. تو بہرحال ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ ہمارا کام یہ اللہ کے لیے ہے. پھر اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمارے لیے برکت پیدا کر دیجئے, اور اے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما, کیونکہ ہم تیرے نام کے ساتھ کریں لہٰذا تو ہی اسے قبول فرمانے والا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان دا نیم آف اللہ, قرآن کہتے کہ نام اللہ سبحان رب العلیٰ, ہم نماز میں بھی کہتے ہیں سبحان رب العظیم, بہت سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, بہت سارے صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے, لیکن یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ یونیک نام ہے, اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ نام چوز کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ جو بار بار بتاتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے, بس تم اس کو انہی ناموں سے پکارو, تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا نام پسند کیا لینا. پھر اسی طرح سے ہم جب قرآن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا, آپ دیکھیں کبھی کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا ہو کہ غفور ہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں, ایسا نہیں ہم کہتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ السمیع ہے, العلیم ہے. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ جو نام ہے یہ سب سے مین نام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اب یہاں پر ہم جب اللہ تعالیٰ کا نام کیوں لیا جائے, قرآن ہمیں خود بتاتا ہے کہ قرآن میں ہم کو یہ بہت دفعہ جملہ ملے کہ سبحان ربی الاعلیٰ, کہ پاک ہے وہ رب جو کہ اعلیٰ ہے, سبح اسم ربک الاعلیٰ, بس پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کے ساتھ. پھر تبارک اللہ احسن الخالقین, تبارک اسمک ربک ذو الجلال والاکرام, وذکر اسم ربک, وذکر اللہ. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کو اس کے نام کے ساتھ پکارو, تم اپنے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو. تو کہیں اللہ کے نام کے ساتھ اور کہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر یہ جملے استعمال ہوئے قرآن میں. تو کیوں ہم کہتے ہیں اس طرح سے, اور کیوں کہا گیا ہے کہنے کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ہم اٹ سیلف اللہ تعالیٰ کے نام کی ہم پوجا نہیں کرتے, بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کریں کہ وہ ہے ہی اس قابل, وہ ہے ہی اس قدر پاور والا, اس قدر قدرت والا کہ اس کی عبادت کی جائے. اور یہ نام خود اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے چوز کیے ہیں. تو اللہ کا نام ایکچولی بابرکت ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اس وجہ سے وہ برکت والا بن گیا نام. تو اللہ تعالیٰ خود کتنا برکت والا ہوگا, یعنی ایسا نہیں کہ صرف یہ نام میں برکت ہے, بلکہ وہ نام میں برکت کیوں آئی؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گئے, اس وجہ سے برکت آئی. تو قرآن یہ نہیں کہتے کہ تم صرف اللہ کے نام کی ورشپ, نہیں, بلکہ چونکہ وہ نام اس لیے اہم ہو گیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی نسبت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے پسند کیا. تو ہم تعریف بیان کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے کام میں برکت ہو جائے. تو بہرحال یہ کچھ قراء میں اختلاف ہے, کچھ لوگ اس کو جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, جب جہری قرات ہوتی ہے نماز میں, باجماعت نماز ہوتی ہے, تو کچھ لوگ اس کو زبان سے ہلکی آواز سے پڑھتے ہیں, بہت زور کی آواز سے نہیں پڑھتے ہیں, اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو زور کی آواز سے پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی زور سے پڑھیں گے اور ساتھ میں سورہ فاتحہ بھی زور سے پڑھیں گے. تو یہ قرآن کا جملہ ہے, بالکل جملہ ہے, یہ پارٹ آف دی قرآن ہے, ہر سورت کے شروع میں یہ آیا ہے. کچھ لوگ کہتے کہ یہ آیت ہے اس سورے کی, یا کچھ کہتے کہ نہیں یہ الگ سے حصہ ہے. بہرحال یہ الگ الگ لوگوں کے اختلافات ہیں, لیکن ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, بس ہم یہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, سورہ نمل کی آیت ہے یہ, تو لہٰذا یہ قرآن ہی کا جملہ ہے. اور کچھ لوگوں کے اس میں دو اوپینین ہیں, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. کچھ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جب آؤٹ لاؤڈ پڑھی جائے تو قرآن کے یہ جملے کو, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی آؤٹ لاؤڈ پڑھا جائے, یعنی زور سے پڑھا جائے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہری قرات ہے تو اس وقت آپ تھوڑا زور سے پڑھیں گے, اور جب سری قرات ہے تو اس کو آپ آرام سے پڑھیں گے. بہرحال الگ الگ اوپینین ہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب کے پیچھے نماز پڑھی اور وہ کبھی زور سے نہیں پڑھتے تھے بسم اللہ. تو اس لیے ہمیں سب سے بیسٹ اوپینین کیا ملتا ہے, پھر صحابی کا جو عمل تھا وہ کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو زور سے نہیں پڑھتے تھے جب نماز پڑھتے تھے. تو لہٰذا ہم بھی پھر کیا کریں گے, اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ لیکن آہستہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دل میں پڑھ لینا, لو بریتھ کے ساتھ آپ پڑھیں گے, لیکن آپ کی زبان جو ہے وہ ہلنا چاہیے, آپ کے گلے سے آواز ہلکی آنی چاہیے, تلاوت ضروری ہے, ٹنگ آپ کی موو ہونا چاہیے, کم از کم آپ کی آواز آپ کو سنائی دے سرگوشی کی طرح, ٹھیک ہے؟ اگر صرف آپ دل میں سوچ لیتے ہیں, یہ زبان دماغ میں سوچ لیتے ہیں تو وہ ادا نہیں ہوگا, اگر ہونٹ اور زبان نہ ہلتے ہوں تو وہ تلاوت کاؤنٹ نہیں ہوگی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام چنا ہے, اور کیوں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چوز کیا سب سے پہلے. ایک تو اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی اس کے پیچھے حکمت کیا تھی, تو اس کی حکمت یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنا نام سکھایا ہم کو پہلے, کہ تم اللہ تعالیٰ کا نام لو, بسم اللہ اللہ. پھر اللہ نے اسے 7 آیت قرار دیا سورہ فاتحہ کو. اس لیے سورہ فاتحہ کی 7 آیت ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور کچھ لوگ جو ہے جب قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے تو انہوں نے 23 شیطان کہا, تو اللہ کے رسول کہا کہ تم اس کو اس طرح سے نہ کہو, بلکہ نہیں اس کا اس طرح کہہ کہ تم تو شیطان کو بڑا بنا رہے ہو, لہٰذا اور وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے اس بنا پر, بڑے گھر کی طرح وہ ہو جاتا ہے, اس لیے تم اس کو اس طرح نہ کہو, بلکہ آپ نے کہا کہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس سے کیا ہوتا ہے, شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے ذرے کی طرح. تو ہر دفعہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے, نیا سورہ اسٹارٹ کریں گے, تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے, یا کوئی بھی کام ہم جب شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں. آپ دیکھیں ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں, جب ہم رات میں سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں, ہم کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں, ہم جب افطار کرتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں. تو کوئی بھی کام کے آغاز میں کیا کہو, بسم اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی پہلا نام ہے جو آیا ہے, اور ہر پیج پر آپ کو یہ نام ملے گا. قرآن کریم میں تقریباً 3500 ٹائم اراؤنڈ یہ نام آیا ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ کا نام. یہ نام کے علاوہ کوئی بھی نام اتنی زیادہ تعداد میں نہیں آیا جو کہ اتنی دفعہ دہرایا گیا ہو. تو یہ پرائمری نام ہے جو ہم لیتے ہیں, یا اللہ, اے اللہ. آپ نے دیکھو کہ دن بھر میں ہماری زبان سے کتنی دفعہ نکلتا ہے لفظ. تو کیوں چنا اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام؟ صرف مسلمان ہی نہیں لیتے, بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ اگر جو پرانی بکس ہیں اس کو دیکھیں گے, جو پرانی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی جو کہ چینج ہو گئی ہیں, یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ابھی تک بھی ان کے یہاں پر یہی اسی روٹ سے نام لیا جاتا ہے. جیسے کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ, اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے تو آج بھی ان کی کتابوں میں نام لکھا ہے ایل, ایلو, ایلوہم, ایلا, الا ما سبقتنی, ایلا, الا ما سبقتنی. تو جو اینشنٹ سویلائزیشن ہے اس میں ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کئی قسم کے گاڈ تھے, لیکن ان گاڈ کو وہ لوگ اللہ تعالیٰ نہیں کہتے تھے. جیسے نبتی ہے جو پرانے ایجپشن لوگ تھے, جو فرعون کے زمانے کے لوگ تھے, یا اس کے بعد والے لوگ تھے, یا اس سے پہلے کے لوگ تھے, یعنی تقریباً 5000-6000 سال پہلے کی بھی بات ہے اگر آپ دیکھیں گے تو, ان کے یہاں پر بہت سارے گاڈس کا تصور تھا کہ ان لمیٹڈ ان کے گاڈ تھے, بہت سارے بت تھے, لیکن ان کو وہ اللہ نہیں کہتے تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے یہاں پر ہمیشہ الگ ہی لفظ آتا ہے. تو بہرحال پرانی کتاب جیسے اسرائیل ہم دیکھتے ہیں, اسرائیل اللہ کے بندے کو کہتے ہیں, اسرا یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا, اور ایل اللہ کو کہتے ہیں, تو اسرائیل اللہ کا بندہ, اور اسرا عبد کو کہا جاتا ہے. تو بہرحال پہلے زمانے کے لوگ بھی یہ تصور رکھتے تھے, اور اس کے لیے وہ یہی اسی سے ملتا جلتا ایلا الا اس طرح کا لفظ کہتے تھے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہے. پھر میجورٹی آف اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک جملہ ہے, فریز ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کا جو لفظ ہے وہ ولیحا سے نکلا ہے, یعنی کوئی ایسی ولیحا کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی سوچے تو حیران ہو جائے, امیزڈ ہو جائے, جس کے یعنی کوئی امیجن نہیں کر سکتا اس کے بارے میں, اور جب اگر وہ امیجن کرنے لگے اس کے بارے میں تو پھر وہ حیران ہو جائے, یعنی حیران رہ جائے. تو یہ لفظ اس سے نکلا ہے ولیحا سے. اور ولیحا کے ایک اور معنی بتائے جاتے ہیں, بہت جس سے محبت ہو, اور جس کو کسی نے گم کر دیا ہو, جس سے محبت بھی ہو اور پھر وہ گم ہو گئی ہو, جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گم کر دے اور خوفزدہ ہو کہ وہ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں یا اس کی فطرت میں ڈال دی ہے اپنی محبت, اور جب وہ شرک کرنے لگتا ہے تو کیا کرتا ہے, ایکچولی وہ اپنی زندگی میں کوئی چیز مسنگ پاتا ہے, کہ کوئی چیز ہے جو مسنگ ہے میری زندگی میں. تو یہ اس سے نکلا ہے ولیحا, کہ جس کی زندگی میں اللہ نہیں اس کی پوری زندگی پریشانی, خوف, یا یہ احساس لیے ہوگی کہ زندگی میں کچھ خلا ہے, کچھ مسنگ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اتنے مذاہب کی طرف گئے, ہم نے اتنے ازمز کو دیکھا, سرچ کیا, تحقیق کی, لیکن ہمیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی خلا نظر آیا, ہم مطمئن نہیں تھے, لیکن جیسے ہی ہم نے اسلام کو پایا ہمارا دل مطمئن ہو گیا کہ ہاں یہی تو تھا رب جس کی طرف ہمیں لوٹنا تھا. تو یہ ولیحا یا اس کے جو معنی ہوتے ہیں کہ ایسی چیز جو کوئی جو کہ مس ہو گئی ہو, جس سے بہت محبت تھی, یا اس کو گم کر دیا ہو کسی نے, اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں خلا, ایک کچھ خالی پن ہو گیا ہو. پھر کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ سے نکلا ہے یہ لفظ, ٹو ریفیوج, ٹو ٹرن ٹو بی پرفیکشن, کہ اللہ ہی ہے جس کی طرف تمام مخلوق کو پلٹنا ہے, اللہ ہی کی طرف وہ لوٹتے ہیں, ہر ضرورت کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ الصمد ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی طرف ہر کسی کو پلٹتا ہے یا ہر کوئی پلٹتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، تو یہ اللہ سے نکلا ہے. پھر کچھ اسکالرس یعنی جو فورتھ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ علیحا سے ہے یہ، علیحا ٹو ریمین اور اسٹے ٹو کمفرٹ، کہ اللہ ہی ہے جس کی طرف تم کو ہر خیر کے لیے پلٹنا ہے، ہر کمفرٹ کے لیے پلٹنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تمہیں سب کمفرٹ ملے گا، ہر قسم کی جو خیر ہے وہ تم کو اللہ سے ملے گی. پھر پانچواں جو اوپینین ہے یلیہو سے نکلا ہے، اللہ یلیہو ٹو بی ریزڈ اپ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ وہی ہے جو اس کو بلندی عطا کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو جس کو چاہے وہ بلندی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ وہ خود سب سے اعلیٰ ہے اور وہ دوسروں کو بھی بلندی دے سکتا ہے. پھر ایک اور اس کے معنی بتائے گئے ہیں کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ اپنی ذات میں خود اونچا ہے، خود بلند ہے، وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے. یہ بھی اس کے معنی بتائے گئے ہیں. اور ابن الفارس کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیہ سے نکلا ہے، علیہ یا لہو، اور وہ ابدا یعبدو کے وزن پر ہے، یعنی وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے لغوی معنی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، ڈیزرو ٹو بی ورشپ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ہر صفات اسی کے لیے ہے. وہ السمیع ہے، العلیم ہے، الغفور ہے، سارے نام سارے صفات کا وہ مالک ہے. وہ پاورفل ہے، وہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ جو اللہ نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ وللہ الاسماء الحسنا، کہ بس اسی اللہ کے لیے ہے سب اچھے اچھے نام، بہترین نام، تمام خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ الغفور ہے، اسی لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ الغفور اللہ ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے، یہ کامن فریز ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نام کے ساتھ دو صفات اور لگائیں کہ وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے. تو کیا اس کی وزڈم ہے، کیا اس کے پیچھے حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو نام، دو صفات کیوں چنے اپنے نام کے ساتھ، کہ بسم اللہ پھر الرحمن الرحیم، کہ وہ ایسا وہ رب ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے جو رحمان بھی اور رحیم بھی ہے. تو رحیمہ ہم سب جانتے ہیں، یہ لفظ ہم سب سمجھتے ہوں گے کہ ٹو شو مرسی ان آرڈر ٹو برنگ بینیفٹ یو، کہ رحمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رحم دلی، وہ اپنی رحمت برساتا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ملے. اور آپ دیکھیں کہ ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہر سورت کے سٹارٹنگ میں بسم اللہ ہے. راغب الاصفہانی بہت بڑے قرآن کی ڈکشنری انہوں نے لکھی، سب سے پہلی فرسٹ ٹائم، اور بہت اچھی لکھی ماشاءاللہ، مفردات القرآن کے نام سے ہے ان کی کتاب، دو جلدوں میں ہے، اور بہت اچھے انہوں نے معنی بتائے ہیں قرآن کے الفاظ کے بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مرسی ہے، ایکچولی یہ انسانوں کو فائدہ دیتی ہے، نفع دیتی ہے. تو رحم، رحمان اور رحیم، یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے اپنا رحم، اپنی مرسی. کوئی دوسرے ناموں میں یہ خاصیت نہیں جو رحمان میں ہے، جو رحیم میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہی دو نام لیے کہ تم اسے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں، سبحان اللہ. تو یہ دو نام تقریباً ایکول ہے، سمجھے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کے برابر ہی رحمان بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے یہ. تو چاہے تم رحمان کہہ کے پکارو، چاہے اللہ کہہ کے پکارو، سب نام اسی کے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت، ایک انٹائر سورہ سورہ رحمان کے نام سے ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہم پر قرآن نازل کیا. چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے اس نے کیا کیا، ہم پر رحم کیا اور ہمارے لیے قرآن نازل کیا. تو کوئی دوسرا نام نہیں جو رحمان میں اس کے معنی پنہا ہے. اور 57 ٹائم تقریباً یہ قرآن میں آیا ہے الرحمان. اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ پیئر میں آئی ہیں، جیسے السمیع العلیم، الغفور الرحیم، تواب الرحیم، رحمان الرحیم. تو بہت سارے ایسے یعنی موسٹ یونیک نیم ہیں جو کہ قرآن میں آئے ہیں. اور یہ رحیم جو ہے تقریباً 14 ٹائم آیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ روٹ تو دونوں کا سیم ہے، دونوں کے معنی بھی سیم ہوتے ہیں، تقریباً مرسی، رحم. تو وہ اب ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنا رحم عطا کرنا چاہتا ہے. تو اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ الرحمن ہر مخلوق پر اپنی رحمت برساتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، کافر ہو، اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں. اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی. پھر الرحیم ایکسٹرا رحم، جو کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی. اور الرحمن علی العرش استوا، وہ رحمان ہے جو کہ عرش پر مستوی ہوا، یہاں اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے. پھر دوسرا معنی اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ رحمان یہ ناؤن ہے بائی نیچر، اور رحیم رحیمہ اپنے ایکشن سے رحم دلی پر مبنی ہے. ابو العالی ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رحمان جب تم مانگو گے تو دے گا، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے جب تم نہیں بھی مانگو گے تو وہ تب بھی تم کو دے گا. اور ایک اور معنی وہ بتاتے کہ جب وہ تم نہیں مانگو گے تو تم سے وہ ناراض ہوگا، یعنی رحیم میں رحمت زیادہ اور مزید ہے کہ الرحمن جب مانگو گے تو دے گا، اور رحیم جب تم نہیں مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ اپنی رحمت، یہ دونوں نام اس کے رحم پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ رحمت ہی وسیعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھو کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ہمارا رب کیسا رحمان ہے، کیسا وہ رحیم ہے، یعنی اس نے رحمت کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کی رحمت ہے جو ہم پر چھائی ہوئی ہے، اور اس نے اپنے غضب پر اپنی رحمت کو اوپر رکھا، غالب رکھا. اور یہ اس کی رحمت ہے کہ جو آج ہم دنیا میں جیتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، کیا کام ہے آج نہیں ہو رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں. لیکن سبحان اللہ کیسا ہمارا وہ رب ہے، کتنا وہ رحیم ہے. آپ خود سوچیں نا کیسی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ ہوا، یہ پانی، یہ بارش، یہ ندی نالے، یہ ہوائیں، یہ کھیت کھلیان، پہاڑ، جو پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ساری چیز ہمارے لیے کام کر رہی ہے، ہمارے سانس لینے کے لیے، ہماری زندگی کی آسانی کے لیے. اس نے کتنی چیزیں پرووائڈ کی ہیں ہمیں، کتنی نعمتیں اس نے ہم کو دی ہیں. سبحان اللہ، وہ کیسا رحم والا ہے ہمارا رب، اور اس نے رحمت کا شیوا اپنے لیے لازم کر لیا ہے. تو ہم کیوں نہ ایک دوسرے پر رحم کریں. آج ہم کتنے سخت دل ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں 100 دفعہ سے بھی زیادہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے ہماری غلطیوں سے، اور ہم بندوں سے ان کی ایک غلطی نہیں برداشت کر سکتے، ہم معاف نہیں کرنا چاہتے. ہمارا رحم کیوں اتنا، ہم سخت دل ہو جاتے ہیں کہ ہم کوئی ہم سے معافی طلب کرتے تو ہم کہتے کہ نہیں ہم نہیں معاف کرتے، منہ پھیر لیتے ہیں. کہاں گئی وہ ہماری رحم دلی؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اپنے بندوں میں بھی رکھ دی، اپنی صفت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رحم رکھ دیا ہے. آپ دیکھیں کئی احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی رحمت ہے. آپ سے فرماتے ہیں کہ کافر بھی مثبت سوچ رکھتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے وہ رحمہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ 70 ٹائم زیادہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. تو علماء کرام، ہمارے جو شروع کے سلف صالحین تھے، ہمارے جو تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام گزرے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اگر جب کوئی تکلیف میں ہوتے، کوئی پین میں ہوتے، کوئی مشکل میں ہوتے، تو وہ کہتے کہ اے اللہ، میری ماں مجھے اس پین میں، اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی یا دیکھنا چاہے گی، تو اے میرے مالک، اے رحمان اور رحیم، جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں تو بھی مجھے اس پین سے ریلیف دے گا، تو بھی مجھے اس پین سے نجات دے گا، کیونکہ میری ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہے گی اس پین میں، اس تکلیف میں. تو اے میرے رب، تو 70 ٹائم زیادہ محبت رکھتا ہے اپنے بندوں سے. سبحان اللہ. تو چونکہ وہ رحمان ہے، اس لیے اس نے ہمیں تخلیق کیا. سبحان اللہ. آپ دیکھنا کہ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. وہ رحمان ہے اس لیے اس نے ہماری تخلیق کی. الرحمن خلق الانسان، سورہ رحمان میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ چونکہ رحمان ہے اس لیے اس نے انسان کی تخلیق کی. یہ اس کی رحمت تھی کہ جو اس نے ہم کو دنیا میں بھیجا، ہم کو پیدا کیا، اور آج ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. حدیث قدسی ہے، الرحمون یرحمهم الرحمن، رحم من فی الارض یرحم من فی السماء. جو رحم کرنے والے ہیں دوسروں کے لیے رحم دکھاتے ہیں، اگر وہ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے. اور وہ جو رحمان ہے، اس نے تو رحم کا شیوا اپنے لیے لازم کر لیا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. بس ہم بندے ہیں جو اس کی رحمت کو نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نہ اپنے آس پاس والوں پر، اپنے ارد گرد رہنے والوں پر رحم کرتے ہیں. تو جو خود رحم کرنے والے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی وہ رحم دکھاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، محبوب ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس لیے اس نے نبی رحمہ ہمارے لیے بھیجا. کیا آتا ہے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ بس اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ، ہمارے رب نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے لیے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انا نبی الرحمہ، حدیث ہے کہ میں نبی رحمہ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا کہ قرآن ہمارے نازل کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا و رحمۃ للمومنین. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ وہدا و رحمۃ للمومنین, کہ مومنین کے لیے کتاب کیا ہے یا قرآن جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے وہ رحمت ہے مومنین کے لیے. پھر ہمارا دین وہ رحمہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہر چیز پر پھر ہم کیا کہیں گے, الحمدللہ رب العالمین. تو آپ سوچیں کہ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام چیزیں نازل کی اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے رحم کو اپنے لیے لازم کر لیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحم مجھ سے مشتق ہے, لہٰذا جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا, جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. انشاءاللہ ہم جب آیت شروع کریں گے, سورہ فاتحہ شروع کریں گے, تو اس میں دوبارہ پھر وہ حدیث دیکھیں گے رحم کے تعلق سے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا رب رحمان ہے, الرحیم ہے. چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے اس نے انسان کو پیدا کیا کہ الرحمان خلق الانسان. چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے اس نے نبی رحمہ بھیجا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا نبی الرحمہ. پھر چونکہ وہ رحمان ہے اس نے کتاب نازل کی ہے اپنی رحمت کے وجہ سے, کہ اس کی وہ رحمت اپنے بندوں پر وہ برسانا چاہتا تھا, رحمت بندوں پر کرنا چاہتا تھا کہ ہم کو یہ کتاب ملی. یعنی کتنا اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ کتاب ہمارے لیے رحمت ہے, رحمت للمومن, یعنی رحمت ہے یہ مومنوں کے لیے کتاب, سبحان اللہ. تو بہرحال یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر سناتے تو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے سوائے سورہ توبہ کے. اور جب لکھوانے لگایا اپنے صحابہ اکرام کو تو سورتوں کو ڈفرینشیٹ, یعنی ایک سورت سے دوسری سورت کو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جاتا تھا, کیونکہ آیتیں تو تھی نہیں اس وقت, تو یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ڈفرینشیٹ کیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا جا رہا ہے, مطلب نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے. تو یہ ایک جملہ ہے جو کہ اللہ کے رسول نے ہر سورت کے آغاز میں لکھوایا, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے وہی کام کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کیا, الحمدللہ. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں تفصیل تھی. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس سے سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے اور اس کتاب کو پڑھنے سے ہمیں شرح صدر حاصل ہو, ہمارے دلوں کے دروازے کھلے, ہم اس کو سمجھنے والے بنے, اس میں غور و فکر اور تدبر کرنے والے بنے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.